عزیز بہن اور بھائیو، یہ چھٹا رکوع ہے غالباً، اگر میری صحیح، ہاں چھٹا رکوع ہے، اور 45 سے لے کر چھٹے رکوع، بلکہ ساتواں رکوع 20 میں شروع ہو گیا ہے، چھٹا رکوع 48 میں پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ چھوٹا سا نسبتاً 3 آیات کا رکوع ہے، اور آگے پھر مزید جو ہے وہ 4 آیات ہیں اگلے رکوع کی، جو کہ نسبتاً طویل رکوع ہے. تو اس طریقے سے ہم یہ اگرچہ سبق تو ہمارا اتنا ہی ہے حسب معمول، لیکن یہ تقریباً 1.5 رکوع پہ مشتمل ہے. تھوڑا سا جو ہے یہ جو سبق ہے یہ والا، اس کے بارے میں جو ہے وہ دیکھ لیں گے. جو پہلا رکوع ہے، یہ چھٹا رکوع ہے، اس میں جو احکامات دیے گئے وہ عام طور پہ بالعموم جنگ سے متعلق ہیں، ہدایات ہیں جنگ سے متعلق، اور پھر جہاد و قتال کے آداب بھی بتائیں گے، جہاد کے دوران، جہاد سے پہلے، جہاد کے بعد، جو ڈونٹس اور ڈوز اور ڈونٹس ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو، اور بالکل کیٹاگوری کے لیے ہدایات دی گئی ہیں. مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ اچھی طرح یہ بات جان لو کہ جو فتح ملتی ہے یا جو تمہیں ملی ہے ابھی جنگ بدر کے اندر، فتح اسباب سے نہیں، ہتھیاروں اور وسائل اور ذرائع سے، یہ تمہاری محنت سے نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ جب بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار رکھو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. اور پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ جو ہے جتنے بھی، یعنی یہ وہ چیز ہے جو تمہاری بائنڈنگ ہے، جو تمہاری اصل میں معاشرے اور تمہاری اجتماعیت کی ایک بائنڈنگ فورس ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ کامن ہونی چاہیے. اور جو بھی تمہارے ذمہ داران ہیں اوپر، جو تمہارے اولو الامر ہیں، ان سے مت جھگڑو اور اس نظم کی پابندی کرو، یعنی ذمہ داروں کا کہا مانو جو تمہارے اوپر امیر مقرر کیے گئے ہیں. اور اگر تم نظم کی پابندی نہیں کرو گے تو تمہارا ڈسپلن کمزور ہو جائے گا، تمہاری طاقت منتشر ہو جائے گی، اور تم جو ہے ڈھیلے پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ظاہر ہے یہ بہت ہی کیٹیگوری کے لیے مسلمانوں کی ہدایت دی گئی. پھر فرمایا اس کے بعد جو اگلے آیات اگلے رکوع کی، کہ دین کے تقاضوں سے جو پیچھے ہٹنا ہے، پسپائی ہے، یعنی ایک تو دین لے آنا ہے، قبول کر لینا ہے، پھر دین میں یہ بھی سمجھ لینا ہے کہ دین کے یہ تقاضے ہیں، ان سے پیچھے ہٹنا، تو یہ بات جو ہے اس کی سزا بتائی گئی کہ اس کی سزا کیا ہے. اور یہ بات جو ہے مثال سے اور ایک تناظر میں سمجھائی گئی ہے. اور وہ تناظر یہ ہے کہ یہ بات اہل ایمان کا جو اللہ پہ بھروسہ تھا، جو انہوں نے کیا یا جس طرح کرنا چاہیے جنگ میں، جس طرح وہ ثابت قدم رہے، اور اس کے مقابلے میں پھر منافقین کی جو دنیا داری ہے، جو ان کی بزدلی سی، ان کے حوالے ان دونوں کو کمپیئر کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ دین کے تقاضوں سے اگر پیچھے ہٹو گے تو پھر کیا اس کا نتیجہ ہوگا. اور پھر یہ بھی بتایا کہ جان بوجھ کر حق سے اعراض کرنا اور حق کا راستہ روکنے والوں کو دنیا میں کے اندر بھی، اور جب وہ مرتے ہیں تو کس طریقے سے فرشتے ان کو عذاب دیتے ہیں، ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، یہ بتایا گیا. اور ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قانون ہے، وہ کیا قانون ہے؟ اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مرتبہ بیان فرمایا ہے، اور یہاں بھی پھر اس کا تذکرہ وہ بھی بتایا گیا ہے. اس طریقے سے یہ جو ہے جو آیات ہیں آج انشاءاللہ ان کا مطالعہ کریں گے، ان کا ایک جو ہے آپ کہہ لیں خلاصہ، مضمون مضامین کا خلاصہ یہ ہے. اب سبق کی طرف آتے ہیں. ہم جیسے میں نے کہا ہے کہ وہی جو اہم الفاظ ہیں مکی صورتیں ہیں، ان کے الفاظ اکثر جو ہے وہ مدنی صورتیں ہیں، مکی صورتوں کے مقابلے میں ان کے الفاظ آسان اس میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی اکثریت اردو میں استعمال ہوتی ہے. تو جو لفظ قابل تشریح ہوں گے اس پہ ہم تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے، ورنہ ہم جو ہے جو الفاظ بار بار آتے ہیں، ریپیٹ ہوتے ہیں، ان کی ہم پہ زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اذا لقیتم، یہ لکی کا لفظ، لکی تم، لکی یلکا، ملاقات، الکا، یہ ابھی حال ہی میں بے شمار مرتبہ آئے ہیں. تو آمنا سامنا ہونا، ملاقات، ملاقات یہ ہوتا، لکا جو ہوتا ہے جس کو ملاقات عربی میں کہتے ہیں، یعنی لکا کے معنی ملاقات کے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے آ کر اس کو پا لینا، اسی چیز کا نام ملاقات ہے. فیا بھی ہم پڑھائے ہیں، فیا جو ہے گروہ کے لیے، جماعت کے لیے، کسی لشکر کے لیے آتا ہے. تو اذا لقیتم، جب تمہارا آمنا سامنا ہو، جب تمہارا مڈ بھیڑ ہو، جب یو وین یو فیس اگرو، اور کوئی بھی لشکر، دوسری جماعت، کسی فوج سے تمہارا جو ہے ملاقات ہو، مڈ بھیڑ ہو، سامنا ہو، فثبتو، تو پھر جو ہے ثابت قدم. دیکھیں یہ فثبتو، اس کے لفظ خود ہی بتا رہا ہے کہ ثابت قدمی اس کے معنوں میں ہے، ثبتا، یثبتو، ثباتا و ثبوتا، جو ہے وہ ثابت قدم ہونا. اور یہ سارے مصدر جو ہے ثبات ثبوت سارے استعمال ہوتے ہیں. وذکر اللہ, اور اللہ کو یاد کرو, کثیرہ بہت زیادہ, اللہ کو کثرت سے یاد کرو. ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جو تمہیں فورس, جو تمہیں طاقت قوت جو ہے مہیا کرے گی. یہ تمہاری بیٹری ہے جسے تم چارج ہوگے. تو اس لیے اللہ کم شاید کہ تم تفلحون فلاح پاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور اللہ کی اطاعت کرو, رسول اس کے رسول کی اطاعت کرو. ظاہر ہے یہ لوگوں کو جوڑ کر بہم جو ہے, دیکھیں ہر طریقے سے مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہو, پازیٹیولی بتایا گیا. وَذْكُرُوا اللَّهَ کہ اللہ کو ذکر کرو, یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بھی تمہیں جوڑ کے رکھے گا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ بھی ایک چیز تمہیں جس سے اللہ جو ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں, جس چیز سے اس کو کرو, جس سے روک رہے سے رک جاؤ, یہ بھی تمہیں اکٹھا رکھے گی. وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں تنازع نہ کرو, آپس میں جو ہے سر پھٹول نہ کرو, جھگڑا نہ کرو. فَتَفْشَلُوا فَا یہ سببیہ ہے, سبب بتائے کیا ہے, ورنہ یعنی اس کا نتیجہ جو ہے نتیجتاً کیا ہوگا. تفشلو تم جو ہے ہمت ہار جاؤ گے, کم 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 ہمت ہو جاؤ گے. یہ 43 آیت کے اندر بھی فشل آیا تھا, پھر 46 میں پھر آ گیا ہے. تو فشلا کا مطلب ہوتا ہے بزدلی دکھانا, ہمت ہار جانا, کم ہمت ہونا. یہ سارے میں یعنی اگر یہ اوپر والے کام تم نہیں کرو گے تو پھر نتیجے کے اندر اگر تم آپس میں تنازع کرو گے, آپس میں سر پھٹول کرو گے, اللہ اس کی اطاعت نہیں کرو گے, اللہ کا ذکر نہیں کرو گے, تو پھر جو تمہارا کیا ہوگا کہ ہمت ہار جاؤ گے. یہ فا بڑا قیامت کا فا ہے, یہ فا جو ہے سببیہ ہے, اسی کو جو ہے فا سببیہ کہتے ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں جو بالکل یاد رکھ لینی چاہیے, کیونکہ اس سے یہ نتیجہ بتا رہا ہے, یہ سبب بتا رہا ہے کہ یہ کام اوپر والے نہیں کرو گے اس کا نتیجہ پھر یہ ہو جائے گا. تو اس لیے یعنی دیکھنے کو تو یہ بالکل ایک جو ہے حرف ہے صرف قرآن کا, یعنی الفابیٹک میں سے جو حروف تہجی ہیں ان میں سے ایک ہے, لیکن یہ قیامت کا اس پہ سارے نتیجے کا نشان ہے. یہ نتیجہ فا سبب بتا رہا ہے. وہ تذہبا ایک تو کیا ہوگی, ہمت ہار جاؤ گے, بزدل ہو جاؤ گے. وہ تذہبا اور چلی جائے گی, یہ ذہبا یا ذہب و ذہبن آپ کو پتا ہے چلے جانا, جانا یا چلے جانا. تذہبا جو ہے وہ کوئی چیز ایسی ہے, یہ تا تانیث ہے پہلے, کوئی ایسی چیز کا ذکر ہے جو مؤنث ہے, آگے وہ چیز آ گئی. ریح کو ہوا, ریح آپ کو پتا ہے جو ہے ریح کا خارج ہو جانا وہ بھی ریح ہوتی ہے, جو ریح باہر جو چلتی ہے وہ بھی ریح ہوتی ہے. ریح کی کئی بہت زیادہ اقسام ہے. ریح کی ہوا کی 13 اقسام جو ہے قرآن مجید میں ان کا ذکر ہوا ہے. 4 ایسی اقسام ہیں جو رحمت والی ہوائیں, اور 9 ایسی اقسام ہیں ہواؤں کی جو زحمت والی ہیں, جو جن میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کے آتی ہیں. تو 13 قسم کی ہواؤں کا ذکر ہے, ان میں سے ایک ریح ہے. تو ہوا جو ہے, ہوا چونکہ مونے سے اس لیے استاذ ہوا میں تا جو ہے تا تانیس آیا ہے. تو تمہاری ہوا چلی جائے گی. ہوا اس جسے اردو میں ہم جسے کہتے ہیں ہوا کا اکھڑ جانا, بالکل عربی میں بھی یہی سینس ہے. تذہبا ریحکم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, سب سے اچھا ترجمہ یہی ہے کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا کا اکھڑ جانا مطلب ہے کہ بالکل کوئی چیز اگر زمین کے اوپر ہو اور وہ چلتی پھرتی رہے, اس کا کوئی وزن نہ ہو, ثبات نہ ہو, اس کو کوئی وزن نہیں ہوگا اس کا, جیسے 10 پارٹیکل ہوا میں اڑتے پھرتے رہے, اس کا جو ہے کوئی وزن نہیں ہوتا, تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا, سے نہیں ہوگی, تمہاری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی, تمہاری جو ہے یہ بالکل یہ مطلب ہے. وَاصْبِرُوا اور صبر اور ثابت قدم رہو. دیکھیں پھر دوبارہ آگے اوپر فَثْبُتُوا اور پھر نیچے ثابت قدم. وہاں پہ تو ظاہر ثابت قدم لفظ ہے, یہاں پہ صبر ہے کہ جو تمہارے مشکل حالات پیش آئیں ان کے اوپر تمہارے سخت حالات پیش آئیں, چاہے تمہیں جو ہے بھوک کی وجہ سے اور ذرائع وسائل کی کمی کے باعث یا جنگ کے باعث اور جو ہے جانوں کے نقصان سے جو بھی چیز ہو اس کے اوپر پھر تم صبر کرو اور کھڑے رہو. یہ جو ہے ریح کو جو ہے ریح آپ کو پتا ہے وہ اس کی جمع ریا ہوتی ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ صابرین ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے, جو صبر کرتے ہیں مشکل حالات کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. ولا تکون یہ ساری پازیٹیو باتیں, اب منفی بات سے بھی جو اس بات کو اسلوب سے سمجھایا جا رہا ہے, منفی اسلوب سے بھی وہ کیا ہے, ولا تکونو اللہ تعالیٰ سے نہ ہو جاؤ, مت ہو جاؤ. کلذین ان لوگوں کی طرح جو خرجو جو گھروں سے نکلے, یہ اخرجو نہیں ہے, دیکھیں خرجو نکلنا, اخرجو نکالنا یعنی وہ نکلے, اخرجو وہ نکلے من دیارہم دیار گھر جو ہے اپنے گھروں سے, بطرن جو ہے اتراتے ہوئے, اتران آپ کو پتا ہے بوسٹنگ اور جو ہے بڑی اپنے آپ کو جو ہے نمایاں کوئی چیز بڑی توپ چیز سمجھنا, باترا یابترو بطرن اترانا, اصل میں تو اس کے معنی لفظی معنی ہوتے ہیں پھاڑنے کے, کسی چیز کو پھاڑنا. اب اس میں یہ اردو میں تو استعمال ہوتا ہے لیکن جو ہے کام استعمال ہوتا ہے اچھی اردو میں استعمال ہوتا ہے, اب اس کو جو ہے سمجھ لیں اس کے. اچھا یہ نعمت کی فراوانی کی وجہ سے اگر کسی کو اتنے پیسہ دولت ذرائع وسائل مل جائیں, نعمتیں مل جائیں کہ اس کے دیدے جو ہے وہ پھٹے کے پھٹے رہ جائیں, تو اس کے لیے جو اور پھر ان پہ وہ اتراتا ہو ان نعمتوں کے اوپر, ان ذرائع وسائل اسباب جو ہے جو مال و دولت اس کو مل گیا ہے, تو پھر اس پہ اگر وہ اترائے یعنی ان نعمتوں کی فراوانی پہ اس نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے اور ان کا غلط استعمال کرے, تو اس کے لیے یہ لفظ بہتر استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس کے معنی کے اندر آتے ہیں. تو قرآن مجید میں جو ہے وہ ایک جگہ آیا ہوا بھی ہے جو ہے یہاں پہ وکم حلقنا من طریت وکم حلقنا من معیشت بطرت, یہ اگر مجھے اچھی طرح یاد جو ہے وہ نہیں آ رہا یہ لفظ, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کتنی ہی معیشتوں کو جو ہے وہ کتنی ہی لوگوں کی معیشتیں سے پہلے گزری ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ان کو پھاڑ دیا یا ان کو جو ختم کر دیا. وریا الناس وریا, اور ریا یہ ریا جو حمزہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے عربی میں, یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے, یہ بالکل ریا اردو میں ریا لکھا جاتا ہے, یہ وہی چیز ہے. ریا دکھاوا کرنا, بوسٹنگ کرنا, شو آف جو ہوتا ہے نمائش کرنا, تو یہ جو ہے اور لوگوں کو دکھاوا, یعنی وہ لوگوں گھروں سے جب نکلے تو اتراتے ہوئے بھی نکلے سیلف بوسٹنگ کرتے اور لوگوں نمائش کرتے بھی لوگ اپنی چیز اپنے اصلے کی اپنے شان و شوکت کی اپنے لشکر کی, تو وہ اس کی بات کی جا رہی ہے. ظاہر ہے یہ ساری صورت جو ہے یہ جنگ بدر کے پس منظر میں جو نازل ہوئی ہے, تو تمام آیات کو کم و بیش جو ہے جنگ بدر کے سیاق و سباق میں کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی وہیں سے ہے ان لوگوں کی جن لوگوں کی بات کی گئی ہے کفار مکہ کی, قریش مکہ کی, جب وہ گھروں سے نکلے تو وہ دکھاوا کرتے ہوئے اتراتے ہوئے نکلے. اردو میں جیسے میں نے کہا کہ بطر و ریا جو ہے یہ لفظ استعمال تو ہوتا ہے, ہمارے اچھے جو اردو رائٹر ہیں مفسرین ہیں انہوں نے اس کو کیا, لیکن ظاہر ہے یہ عام اردو میں استعمال نہیں ہوتا. تو دونوں لفظ کو جو ہے یہاں سے ہم اس کے معنی کو دیکھ سکتے ہیں, ریا جو ہے اصل میں اس کا مطلب ہوگا پھر نمائش و دکھاوا اور ریا. اور یسدون اور روکتے ہیں, یہ لفظ جو ہوتا ہے سد یسدو, یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے, روکنا بھی اور رکنے کے معنی بھی, ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, خود بھی روکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ بما یعملون, بما وہ جو یعملون عملا, یعنی عملہ سے وہ لوگ وہ جو عمل کرتے ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو کیا ہے محیط گھیرے ہوئی ہے, اللہ احاطہ کرے ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے اس سب چیز کو جانتا ہے. ان آیات کا ترجمہ کر دیجیے.
اے ایمان, اے ایمان لانے والو, جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو, توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں, ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو, یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان لوگوں سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے, اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں.
جزاک اللہ. اب عزیز بہنوں بھائیوں یہ دیکھیں گے, یہ تین آیات ہیں, اور تین آیات کے اندر چونکہ یہ تین آیات کو میں نے اکٹھا کیا ہے اس لیے کہ یہ سارا ایک ہی مضمون ہے, اور اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ڈیفینیٹلی پازیٹو نیگیٹو جو ہے ڈونٹس ڈوز اور ڈونٹس کی جو ہے وہ بتائے گئے ہیں, پھر ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خطاب تو اگرچہ جنگ بدر کے حوالے سے مسلمانوں کو, قرون اولا کے مسلمانوں کو, صدر اسلام کے مسلمانوں کو, لیکن یہ تمام جو ہدایات ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے آئندہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہیں, اس لیے کہ یہ بالکل یونیورسل ٹروتھ ہیں اور یہ وہ بین الاقوامی قوانین ہیں اور جو مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے دیے گئے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے سامان تربیت ہے جو مسلمان جو بتایا گیا, اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامان تربیت ہے اس کو بہت اچھی طرح جو ہے وہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ کیا سامان ہے. اب جبکہ حق و باطل میں ایک مسلح تصادم شروع ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کے جو دین کے غلبے کی جو یہ جو وہ تھی, اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو غالب کر دے, اس دین کے غلبے کی جدوجہد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں صحابہ کے ساتھ کر رہے تھے وہ اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھی, اور مسلمانوں کو پھر ظاہر ہے یہ تو ابتدائی جنگ تھی اور اب جو ہے یہ جو آئندہ بھی جنگیں پیش آنے والی تھی, تو اب اس حوالے سے مسلمانوں کو آنے والے حالات کے حوالے سے مسلمانوں کو ہدایات دی گئی, ان کی تربیت کی گئی کہ دین کی اقامت کے لیے انہوں نے اس طرح کی جنگوں سے انہیں گزرنا پڑے گا, اور جب یہ حالات ہوں گے, جنگ ہوں گی, جنگی حالات ہوں گے, جنگی حکمت عملی کے بارے میں ان کو کس قسم کی جو ہے رہنمائی کی ضرورت ہے, وہ ساری رہنمائی یہاں پہ دی گئی ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ غزوہ بدر کے حوالے سے, لیکن یہ تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایات ہے. اب پہلی جو اس میں کچھ جو ہے وہ باتیں بتائی ہیں اور خاص طور پہ ذہن میں رکھے, پہلی ہدایت جنگ میدان جنگ کے اندر ثابت قدمی استقامت, ہم اس کو پہلے بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جنگ جنگ سے فرار ہونا کو حرام ٹھہرایا ہے. اب مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تمہارا تصادم ہوگا کافروں سے, چاہے کافر تھوڑی تعداد میں ہوں ان کے پاس, تم کم تعداد میں ہو یا وہ بہت زیادہ تعداد میں ہو, تو ان کے پاس اسلحے کی کیسی فراوانی کیوں نہ ہو, تمہارا ان کے مقابلے میں جو بھی حیثیت ہے تمہاری, تم زیادہ ہو کم ہو, تمہارے پاس اسلحہ کم ہے زیادہ ہے, جتنا ہی ڈس ایڈوانٹیج ہو, اسٹریٹجک ڈس ایڈوانٹیج ہو تمہیں, تو ہر حال تمہیں میدان جنگ کے اندر ثابت قدم رہنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے, اور اس کو اسلام کے اندر ایک مستقل اقدار کے طور پر جو ہے ایک پرمننٹ ویلیو کے طور پہ اور بڑی ویلیویبل یہ اسپیکٹ آف اسلامک جو ہے وہ وارز ہیں ان کے طور پہ اس کو جو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بالکل کیٹیگوریکلی واضح طور پہ کہ دشمن سے مڑ بھیڑ کی, دشمن سے جنگ کی دعا نہ کرو اور اللہ سے عفیت مانگو, اس لیے کہ جنگ جو ہے وہ تباہی لایا کرتی ہے, لیکن اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو پھر صبر سے کام لو اور ڈٹ جاؤ اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے اندر ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس سے پہلے بھی ہم پیچھے بھی ابھی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ سے بھاگنے کو حرام قرار دیا. دوسری بات جو بتائی گئی ہے وہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو, یعنی مسلمانوں کو یہ جو حکم دیا گیا کہ جنگ کی تیاری کے ایام ہوں یا پھر جنگ کی ہولناکی کے لمحات ہوں, ایک مومن کی جو اصل قوت اور طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد ہے, اور یہی جو چیز ہے مسلمان کی قوت کا اصل چشمہ ہے. مسلمان جب کمزور ہوگا تو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور اللہ سے مدد اور استعانت طلب کرے گا, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے مدد اور استعانت طلب کی جائے اور وہ مدد اور استعانت جو ہے نہ دے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی سنت کے خلاف ہے. وہ ہمیشہ مسلمانوں کی اور جو بھی اسے کی طرف رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے سنے گا, ان کی مدد کرے گا. مسلمان جو مومن ہے, جو ایمان والا ہے, اس کی تو جتنی جدوجہد اور اس کی تک و تاز ہے, اس کا تو مقصد ہی جو ہے یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, اور جو کچھ وہ دنیا میں کر رہا ہے اقامت دین کے لیے کر رہا ہے وہ بھی اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی اقامت کا, دین کی اقامت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. وہ دشمنوں سے لڑ رہا ہے تو اس لیے لڑ رہا ہے کہ یہ دشمن اس دین کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں, اس دین کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اس کے مقابلے میں اس لیے کھڑا ہوا ہے. وہ اسی کی رضا کے لیے میدان میں اترا ہے, اسی کے لیے اپنی جان پیش کر رہا ہے, اسی کی پھر نصرت اور تائید جو ہے وہ اس کی وہ مدد اسی کے لیے مدد اس سے مانگتا ہے, اور اسی کا سہارا ہی اس کی سب سے بڑی نصرت اور جو اعانت ہے, اور اسی کو اپنی کمزوریوں کا مداوا سمجھتا ہے کہ وہ بے شک وہ اللہ سے کہتا ہے کہ میرے اندر میں میری کوئی طاقت نہیں ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, میری کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس طاقت کے جو تو عطا کرے, اس لیے وہ اسی سے طاقت مانگتا ہے, اور اسی کو پھر اپنی کامیابی اور ناکامی کا جو ہے وہ نتیجہ بھی اسی کے سپرد کرتا ہے کہ جو بھی چیز آئے گی میں اپنی طرف سے ساری کوششیں اور کاوشیں اور جان اور مال اور ہر چیز میں لے کر میدان میں آ گیا ہوں, اب جو ہے تو مدد کر, اور اس کے نتیجے کے اندر جو بھی جو چیز آئے گی وہ تیری طرف سے آئے گی, وہ چاہے شکست آئے یا پھر وہ جو ہے وہ فتح ہو, وہ تیری طرف سے آئے گی. اور یہی دیکھیں کہ جنگ بدر ہو اور جنگ احد ہو اور دوسری جنگیں ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل بھی یہی ہے اور مسلمانوں کے طرز عمل بھی یہی ہے, اور مسلمانوں کو اسی کی دعوت جو ہے وہ تربیت دی گئی ہے. تیسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ ڈسپلن ہے, اور اللہ اور رسول کی اطاعت کے حوالے سے بتائے گی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اس کے استعظار اپنے آپ ہر وقت اس کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا اور حاضر رکھنا، اور اس کے ساتھ جو ہر وقت کا جو تعلق ہے اور جو تعلق باللہ ہے اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہو. یعنی اگر کوئی ایسا ذکر ہے اللہ کا جس کے نتیجے میں جو ہے اس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت پیدا نہیں ہوتی تو وہ بات سمجھ لیں کہ وہ زبانی جمع خرچ ہے، وہ دماغی ورزش ہے اور وہ نفاق کی علامت ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی جو عام اطاعت کے ساتھ ساتھ جو ہے جنگی حالات کے اندر خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور اس کی جو ہے اطاعت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کیونکہ جنگ کے حالت میں عام حالت کی نسبت جو ہے اطاعت میں ذرا سا بھی کمزوری آ جائے، ذرا سا بھی ڈسپلن کمزور ہو جائے تو پھر دیکھیں کہ اس فوج کی جو ہے ہوا اور اس کا پوری تنظیم جو ہے اکھڑ جائے گی. اور پھر بالکل آپ دیکھ لیں کہ تھوڑی سی کمزوری ہوئی اس تنظیم کے اندر، نظم کے اندر تھوڑی سی جو ہے خامی دیکھی گئی اور تھوڑے سے مسلمانوں نے جو ہے اس تنظیم کی اس نظم کی جو ہے وہ وائلیشن کی جنگ احد کے اندر، تو آپ نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو کس طرح اس کا نقصان اٹھانا پڑا. چوتھی بات جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ باہمی نزاع، آپس میں تنازع اور نزاع اور جدال، آپس میں جو ہے سر پھٹول، اس کی ممانعت کی گئی ہے. اور یہ ممانعت سورہ آل عمران کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور تقریباً انہی الفاظ کے اندر وہاں بھی آیا ہے، فرمایا گیا کہ تمہارے آپس میں سر پھٹول سے اور آپس میں تمہارے تنازعات سے اور نااتفاقی سے تمہاری قوت، مجموعی قوت جو ہے منتشر ہو جائے گی، مجموعی کمزوری آئے گی، یہ زوف کا باعث بنے گا، دشمن بے خوف ہوگا اور مسلمانوں کی جو ہیبت ہے وہ دشمن کے دلوں سے نکل جاتی رہے گی، اور یہ سب کا سب دین الہی کو کمزور کرنے کا سبب بنے گا. اس لیے ان کی بڑے صاف واضح انمبیگیوس جو ہے الفاظ کے اندر اس کی سخت ممانعت کی گئی کہ یہ کام تم نے آپس نہیں کرنا، آپس میں سر پھٹول نہیں کرنی، آپس میں لڑائی نہیں کرنی، آپس میں کوئی جدال نہیں کرنا اور کسی طریقے سے جو ہے، اور جب بھی تم کرو گے تو پھر تمہاری جو ہے تمہارے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ تم آپس میں تقسیم ہو جاؤ گے اور دشمن تمہارے اوپر غالب ہو جائے گا. پانچویں بات بتائی گئی ہے کہ صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے خواہشات کو اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، اور اس کے کیونکہ اگر جب بھی جذبات اور جو ہے بڑے ہائی ایموشنز انسان کے اندر ہوتے ہیں اور پھر جب انسان ان کا ایکسپریس بھی کر دیتا ہے بہت جلد بازی کے اندر ان کو، تو پھر اس سے بہت اختلافات کو جنم دینے کا موقع ملتا ہے. جلد بازی ہو، گھبراہٹ ہو، کوئی نامناسب قسم کا جوش اور جذبہ ہو، اس سے بچو. ٹھنڈے دل اور جچی تلی قوت فیصلہ سے کام لو، اور جہاں بھی خطرات اور مشکلات ہوں تو پھر جو ہے ثابت قدم رہو، تمہارے پائے لغزش جو ہے تمہارے قدموں میں کوئی جو ہے وہ لغزش نہ آئے، تو وہاں پہ جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہو. اشتعال انگیز جو مواقع پیش آتے ہیں، ہائی ایموشنز کے جو ٹائم ہوتا ہے، ان میں غیظ و غضب کا ہیجان غالب نہ ہو. مصائب کا طوفان بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے اعتماد جو ہے وہ اتنا تمہارا اللہ کے اوپر اعتماد اور اتنا ہونا چاہیے کہ وہ کمزور لمحات، وہ جو ہے وہ جوش و جذبات کے لمحات، وہ تمہیں شکست نہ دے سکیں، اور کسی بڑی سے بڑی پریشانی میں تمہارے حواس کے اوپر جو ہے یہ جذبات غالب نہ آ سکیں. کبھی دنیاوی منافع جو ہوتے ہیں اور مفائد ہوتے ہیں، چاہے وہ پھر ترغیبات ہوں، ٹیمپٹیشنز ہوں، جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے دوسری چیزیں جو انسان کو راستے سے ہٹاتی ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے یہ تمہیں اپنے راستے سے نہ ہٹا سکیں. اور کمزور جذبات کو صبر کی زنجیر پہنا کے رکھو، یہ بہت بڑا سبق مسلمانوں کو دیا گیا ہے. اب ایک صورت میں ایک بات یاد رکھ لیں، نوٹ کر لیں. اب قرآن کا اب 43 آیت کے اندر اور پھر جو ہے 46 آیت کے اندر یہ جو لفظ فشل ہے اس کی جو ہے آیا ہے دو مرتبہ، ایک بڑا مخصوص لفظ ہے، تین چار مرتبہ قرآن میں یہ آیا ہے مسلمانوں کی جو ہے آپس میں جو قوت ہے اس کو منتشر کرنے نہ کرنے کے حوالے سے، مجتمع رکھنے کے حوالے سے یہ لفظ استعمال آیا ہے. تو دیکھیں کہ دو تین آیات کے اندر یہ لفظ دو بار استعمال ہوا ہے، تو اس کی ایک خاص معنویت ہے. اور اس لفظ فشلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزوری اور کم ہمتی اور بزدلی، یہ مطلب ہوتا ہے کہ فرمایا کہ ولا تنازعوا فتفشلوا، اور تمہاری جو ہے وہ تمہاری ہوا، تمہاری کمزوری نہ تمہارے اندر پڑے. اور اس سے پہلے 43 آیات میں فرمایا ولو اراکم کثیرا، اگر تمہیں دشمنوں کو زیادہ کر کے دکھاتا لفشل تم، تو تم پھر تم بزدل ہو جاتے. یعنی یہ بزدلی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے اس نے دشمنوں کو تمہیں کم کر کے دکھایا. اور جہاں پہ کیٹیگوری کے اوپر فرمایا کہ ولا تنازع فتفشلوا، اگر تم تنازع کرو گے آپس میں سر پھٹول کرو گے تو تمہاری اندر کم ہمتی بزدلی اور کمزوری پیدا ہو جائے گی. اور یہ مسلمانوں کو ہدایت دی کہ وہ فشل کے شکار نہ ہوں، کمزوری نہ دکھائیں، کم ہمتی اور بزدلی نہ دکھائیں، ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کریں. اور اب ظاہر یہ ہم پڑھ تو جاتے ہیں فلا تنازع وتفشلوا وتزبریکم، لیکن اس پہ غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ کیوں کہا کہ تمہارے اندر یہ آپس میں سر پھٹول نہ کرو ورنہ کمزوری پیدا ہو جائے گی. کمزوری پیدا ہوگی تو کیا ہوگا، کیوں؟ یعنی یہ وہ اصل بات ہے سمجھنے کی کہ اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر قسم کی کمزوری سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے. یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اس دین کو، دین کی حفاظت کرنی ہے، دین تاکہ مغلوب نہ ہو، دشمن غالب نہ ہو. لہذا دین ہی سب سے اہم چیز ہے، دین کی جو غالب ہونا ہے یہی سب سے اہم چیز ہے. دین کے احکام ہیں، دین کا پورا اٹسلف جو ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے دین کا، یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے نظام بھیجا ہے جس کو ہم دین کے نام سے منسوب کرتے ہیں، یہی سب سے اہم چیز ہے. آپس کی جو ہے لڑنے سے، آپس کے سر پٹول سے، آپس کے نزاع سے جو ہے یہی چیز سب سے زیادہ جو ہے اس کو ہٹ ہوگی، یہی سب سے زیادہ اس کو نقصان پہنچے گا اور یہ سب سے بڑا مقصد جو ہے فوت ہو جائے گا. اسی لیے مسلمانوں کے متفرق ہونے اور آپس کے نزاع کے باعث مسلمانوں کی جو تنظیم ہے، ان کے جو ڈسپلن ہے، ان کی جو ہے جنگی حکمت عملی ہے، اس کو شدید نقصان پہنچے گا تو کیا ہوگا، اسے دشمن فائدہ اٹھائے گا. تو یہی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. قرآن حکیم کے اس عظیم حکمت کو اب تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دیا ہے. پوری تاریخ اٹھا لیں یا پھر کم از کم چلیں، زیادہ نہیں تو پچھلے 100 سال کی تاریخ ہی دیکھ لیں کہ کس طریقے سے 20ویں صدی کے اوائل میں جو ہے دشمن نے جو ہے وہ مسلمانوں میں قومیت کا تخم خبیث بویا. اور پھر جو ہے کہ دیکھو یہ تم جو ہے ترک ہو، اور یہ تم عرب ہو اور تمہارے اوپر نان عرب جو کس طریقے سے حکومت کرے، تم جو ہے مصری ہو، تم جو ہے تمہاری تو تہذیب، یہ اسلام کیا ہے، یہ تو 1300 سال پہلے آیا ہے، تمہاری تو 5000 سال پہلے کی شاندار تہذیب ہے. تو اس لیے مصریون اول جو ہے وہ کہتے تھے ہم پہلے مصری ہیں بعد میں ہم مسلمان ہیں. دوسروں کو اسی طرح جو ہے سمجھا کہ پہلے تم جو ہے تمہارے اوپر عرب، کس طریقے اوپر غیر عرب جو ہے کر سکتے ہیں. اور کچھ کو کہا کہ دیکھو تمہاری تو بڑی شاندار تہذیب ہے، تم اوپر جو ہے تم تو خلافت کے حامل ہو، تمہارے اوپر کس طرح. تو آپس میں جو ہے یہ تخم خبیث بویا گیا قومیت کا، اور اس برگ خبیث کی پھر ان مسلمانوں نے خوب ابیاری کی اور آپس میں ایک دوسرے خلاف ہتھیار اٹھائے اور لڑائیاں کی اور قتل و غارت کی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کے خلاف سے لپٹنے والے اور پناہ لینے والے لوگوں، عورتوں بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام لیو نے. تو اس کی بالکل عین ہی اس کا جو ہے وہی نتیجہ ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے. وَتَفْشَلُوا وَتَزْهَبَرِيَكُمْ، یہ جو ہے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. پھر کیا ہوا؟ اور پھر یہ ہوا کہ عظیم ترین سلطنت مسلمانوں کی جو 3 براعظموں پہ پھیلی ہوئی گئی، وہ 43 ممالک کے اندر تقسیم ہو گئی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ اور سچی بات پھر کس کی ہوگی، جو ہے صدق اللہ تعالی ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی سچی ہوگی. اور وہی ہو کے رہا کہ جب آپس میں سر پھٹول کی، آپس میں لڑائی کی. تو یہ عظیم سبق ہے تاریخ کا، اور یہ عظیم سبق ہے مسلمانوں کو جو دیا گیا کہ جب بھی وہ وہ آپس میں لڑیں گے، سر پھٹول کریں گے تو ان کی ہوا اکھڑ جائے گی. مسلمانوں کو یہ بتایا گیا. اب تیسری آیت کے اندر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ان کے کردار ہی ان کی اصل پہچان ہے. یہ بہت اہم آیات ہے، پورا اہم رکوع ہے. اس لیے ہم جو ہے اس کی 3 آیات کے اوپر جو ہے بہت غور کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا جو ہے وہ پوشیدہ ہے سبق. بتایا گیا کہ مسلمانوں کو جنگ کے دوران بھی، جب دوسری قومیں کہتی ہیں کہ جنگ کے دوران ہر چیز جائز ہے، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اس نے جو عظیم کردار کا جو ہے نمونہ ہونا چاہیے. اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم حق کے علم بردار ہو، تم جس دین حق کے علم بردار ہو، اور تم جس حق کے اور دین کے اور دعوت کے گواہ بن کر اٹھے ہو دنیا کی دوسری قوموں کے لیے، تمہاری ایک ایک بات اور تمہارا ایک ایک عمل اس کا جو ہے شاہد ہونا چاہیے، اور اس کا بولتا ثبوت ہونا چاہیے ان تعلیمات کا جو اس دین حق کی تعلیمات ہیں. اب یہاں پہ قریش مکہ کے کردار کو، ان کے رذائل ان کے سامنے لائے گئے ہیں، اور اس حوالے سے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ جس طریقے سے وہ مکہ سے نکلے اور پھر بدر کے میدان میں جس طریقے سے پہنچے اور بدر کے میدان میں جو انہوں نے کیا, یعنی تکبر و نخوت اور غرور اور شراب نوشی اور رقص و سرود کی محفلیں اور بے حیائی اور ریا اور دکھاوا, اور ان رذائل کے اوپر پھر سب سے بڑی لعنت کا اضافہ کہ وہ جو وہ مقصد تھا جس کے لیے وہ نکلے تھے, اور وہ تھا کہ حق کو مٹانا اور حق کی مخالفت. تو مسلمانوں کو اس حوالے سے تلقین و ہدایت کی گئی ہے کہ تمہارے اندر ان میں سے ان رذائل میں سے کوئی جو ہے وصف نہ آنے پائے. مسلمانوں کو بتایا گیا کسی بندہ مومن کے شان نشان نہیں ہے کہ چاہے وہ بزم جو ہے وہ بزم ہو عام مسلمانوں کی زندگی کی, یا وہ رزم حق و باطل ہو, یا وہ میدان جنگ ہو, خدا کے بندوں پر عاجزی اور فروتنی ہر حال میں نمایاں رہنی چاہیے. ان مسلمانوں کو کسی صورت کے اندر بھی تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہونا چاہیے. اعلیٰ اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کریں, اور اس دین الہی کے ساتھ وابستگی کی یہی شرط ہے. جس طرح دین اسلام دین کفر و شرک کی ضد ہے, اسی طرح اس کے ماننے والے بھی کردار و اخلاق کے لحاظ سے کفار و مشرکین کے بالکل برعکس اور اس کی ضد ہوں. ان کے اخلاق بھی پاکیزہ ہوں اور ان کا مقصد جنگ بھی پاکیزہ ہو. ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ ایک نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ کار جو استعمال کریں, اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دی گئی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ زمانے قدیم کی یہ جاہلیت جس کا ذکر قرآن مجید میں یہاں پہ موجود ہے, اب اس 21ویں صدی میں ان علم و ہنر کی بے انتہا ترقی کے باوجود ذرا برابر بھی جو ہے وہ فرق نہیں آیا اس قدیم جاہلیت کے اندر اور ان کے طرز عمل کے اندر. دوسری جنگ عظیم کے اندر امریکی افواج جو برطانیہ کے اندر رہی ہیں وہاں پہ, اور پھر ان کی اشکوشی, اور پھر ان کے نتیجے میں ہزاروں ناجائز جو بچے پیدا ہوئے ہیں, وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اور اگر پھر اگر حال ہی میں آپ جنگی تاریخوں کا جو ہے وہ دیکھیں, جنگی تاریخ دیکھیں, تو پھر ان کے مقاصد جنگ کو دیکھیں تو ان کے کردار اسے بھی زیادہ گھناؤنے نظر آتے ہیں. یعنی اس تنازع کے آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ جنگ کے مقاصد کیا ہیں, کہ زیادہ زیادہ دولت کا حصول اور وسائل و ذرائع اور جو انرجی اور قوت کے جو ذخائر ہیں ان کے اوپر قبضہ اور ان کے اوپر جو اپنا تسلط, یہ جو ہے وہ اس کے لیے وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے قتل عام کو بھی جو ہے وہ روا رکھ دیتے ہیں. اس تناظر میں مسلمانوں کو کردار و مقاصد کی پاکیزگی کی یہ ابدی ہدایت کی گئی ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ کی ہدایت ہے کہ, اور یہ بڑا عظیم اصول رہنماؤں کو بتایا گیا ہے کہ تمہیں جنگ کے لیے کسی قسم کی اعلیٰ اخلاقی اقدار کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو پیش نظر مقصد ہے, ان کو پیش نظر رکھا جائے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو اسلام کا وصف ہے کہ یہ اسلام کے امتیازات ہیں, یہ اسلام کی آپ کے پیکولیرٹی ہے اور اسلام کی جو انڈیویجولیٹی ہے, اور اس کے اس سے ہم خود یقین محروم یقین ہیں. اسلام کس قسم کے شاندار اصول و ضوابط جنگ کے بارے کے اندر اور جنگ کے علاوہ بھی جو ہے وہ بتائے ہیں. اور اسلام کہتا ہے کہ جنگ کے دوران بھی ان میں سے کسی کو جو تم اپنا دامن ان سے نہ چھوڑو. اور میں وَإِذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, اور جب مزین کر دیے شیطان نے ان کے لیے, زینا مزین کر, یہ الفاظ اردو میں کامن ہے, اعمالہم ان کے اعمال کو, وقالا اور کہا, لا غالبا, آج نہیں ہے کوئی غالب, لکم تمہارے لیے, تمہارے اوپر آج کوئی غلبہ پانے والا نہیں ہے, من الیوم من الناس, آج کے دن لوگوں میں سے تم ہی سب سے بڑے اور بڑی قوت ہو, وانی, اور بے شک میں, جار لکم, جار پڑوسی کو کہتے ہیں, اور میں ہم, لیکن ترجمہ اس کا جتنے ترجمے دیکھیں گے تو ہوگا کہ میں حمایتی ہوں تمہارا, تمہارے لیے. اور وجہ یہ ہے کہ جار کے اصل معنی تو پڑوسی ہوتے ہیں, لیکن عرب کے اندر جو ہے پڑوسی ہونے کے تصور میں جو ہے حمایتی اور مددگار ہونے کے تصور سب سے نمایاں تھا. اسی لیے جار جو ہے مترادف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے حمایتی اور پڑوسی ہونے کے, اور یہی تصور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں پڑوسی ہونے کے حوالے سے, ان میں بھی یہی جو ہے تصور ہمیں ملتا ہے, میں حمایتی ہوں تمہارا. فلما, پس جب ترا آتی, جب اس آمنے سامنے ترا, دیکھیں یہ ترا پہلے تا جو ہے وہ ہے حرف تانیف ہے, یعنی وہ جو وہ دو فیمینین جب آمنے سامنے ہوئی, یہ را سے یہ جو باب تفاعل ہوتا ہے, ترا سکس فارم آف دا ورب ترا آ, یہ ترا او ترا, ایک دوسرے کو دیکھنا, ایک دوسرے کو روبرو ہونا. تو جب وہ سامنے ترا آتی, جب وہ سامنے آئیں, سامنے ہوئی, الفیتان فیتا ایک گرو اور فیتان دو گرو, دو جماعتیں, دو گروہ جب ہم نے سامنے نہیں, دو جماعتیں, اور فی جو فیمنن ہے, اس لیے یہ تانیس آیا ہے. نکسا علی عقبیہ, نکسا تو وہ پلٹا, وہ یعنی شیطان کی بات اوپر ہوئی ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, جب شیطان ان کے خوشنما کر, جب انہوں نے ان سے کہا یہ ہے یہ ہے, تو پھر نکسا تو وہ پلٹا, علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر, نکسا یعنی کچھ نقصان, پلٹنا پسپا ہونا, اور عقبیہ جو ہے عقبین دو ایڑیاں, عقب جو ہے ایک ایڑی ایڑی, اور عقبین جو ہے دو ایڑیاں, تو نون جو ہے وہ اضافت کی وجہ, دیکھیں کہ عقبیہ کے ساتھ ہی کی ہو کی اضافت ہے, اس کی وجہ سے وہ گر گیا ہے. عقبین ہو نہیں ہو سکتا تھا, اسی لیے عقبیہ ہی نون کو گرا دیا گیا, اور پھر جو عقبیہ کے مطلب ہے دو ایڑیاں, تو دو ایڑیوں پہ وہ گھوم گیا, مطلب لوٹ گیا. وقالا, اور اس نے پھر کہا جاتے ہوئے, انی بے شک میں بری ہوں, بری ہوں, منکم تم سے, میں تم سے بری ہوں تم لوگوں سے. اس نے یا ظاہر ہے اس موقع پر, تو جب دونوں سامنے آمنے سامنے میدان میں جو ہے لشکر آئے, اس وقت تک تو وہ جو ہے کفار کے لشکر کے ساتھ تھا, ان میں موجود تھا ایک شخص کے روپ کے اندر, لیکن وہاں سے وہ پھر بھاگ کھڑا ہو کر میں تم سے بری ہوں. انی ارا, بے شک میں وہ دیکھتا ہوں. اچھا, یہ جو ارا ہے, یہ ایک تو را جرا رویتن دیکھنا ہوتا ہے, ایک ارا جوری ہوتا ہے دکھانا, یہ وہ ارا نہیں ہے بالکل, جو ہے یہ اس کے جو ہے سپیلنگ اور اس کی حیات لفظ کی بالکل وہی ہے, لیکن یہ ارا جو ہے باب افعال جو ہوتا ہے, جو جس کے معنی دکھانے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہے, بلکہ یہ واحد متکلم ہے, فرسٹ پرسن جو ہے یہ سنگولر ہے, میں کی جو ارا, جیسے عابدو میں جو ہے وہ عبادت کرتا ہوں, انی ارا میں دیکھتا ہوں, ارا میں دیکھتا ہوں, بے شک میں دیکھتا ہوں, یہ وہ والا ارا ہے. ما لا ترونا, جو تم نہیں دیکھتے, انی اخاف اللہ, بے شک میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں, واللہ اور اللہ تعالی شدید العقاب, اللہ سخت ہے پکڑنے کا. اس کا ترجمہ ساتھ پڑھیں.
ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے, میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے, مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے.
جزاک اللہ خیر. اب اس آیت کو اگر آپ ایک ہی آیت ہے, نسبتاً لمبی آیت ہے, اس کو آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ شیطان کا ایک کردار ہے کہ شیطان نے ان کو بہرحال ایک بات سجھائی اور ایک بات ان کے ذہن میں جو ہے وہ ڈالی اور وہ اس بات سے جو ہے وہ پھر اس کے نتیجے پھر کیا ہوا, یہ اس کا جو ہے وہ بتایا گیا اس کے اندر. تو قریش مکہ کا ایک متکبرانہ عمل ہے, طرز عمل ہے, اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اب اس کو جو ہے یہ بات ہم سپیسیفک پس منظر پہ جانے سے پہلے ایک عمومی بات جو ہے وہ جان لیں, اور عمومی بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے جس طرز عمل میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, گناہ کے کام اور غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کا اس کام کے بارے میں اس کو بتایا بھی جائے ان کو, تو وہ کبھی اس راہ سے نہیں ہٹتے نہیں ہیں, اس راہ سے جو ہے وہ واپس نہیں پلٹتے, اور اس لیے کہ وہ کام اور گناہ اور وہ غلطیاں ان کی نظر میں جو اچھائی بن جاتے ہیں. اب اس کو نصیحت ان پہ کوئی جو ہے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اثر نہیں کرتی. قرآن مجید نے یہاں پہ اس کام کو تزئین شیطان کہا ہے, یہ جو کہا نا وزین الحم الشیطان, یہ تزئین شیطان, شیطان نے مزین کر دی ہیں وہ چیز جو اس پہ وہ کر رہے ہیں وہ کام ان کے, تو اس کی وجہ سے یعنی وہ توجیہ ہے کہ وہ واپس اس برے کام کو جنہیں سارا زمانہ برا سمجھتا ہے, جنہیں سارا زمانہ برا کہتا ہے, وہ خود بھی ریکگنائز کرتے ہیں یہ کام برا ہے, لیکن وہ کام چھوڑتے نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ ان کے نزدیک جو ہے مزین کر دیے گئے. اسی کو تلبیس ابلیس بھی کہا جا سکتا ہے کہ ابلیس نے ان کے اعمال کو جو ہے وہ مزین ہے, تو وہ برا عمل, لیکن ابلیس کہتا ہے اس نے اس کو مزین کر دیا ہے, اس کو لباس پہنا دیا ہے, تلبیس کر دی ہے کہ جو ہے یہ اچھا کام ہے. تو یہ جو ہے وہ بات بتائی گئی یہاں پہ اس آیت کریمہ میں, اس حقیقت کے انکشاف کے ساتھ قریش مکہ کی صورتحال کی توجیہ کی گئی ہے کہ دیکھیں یہ سارے کام جو انہوں نے کیے ہیں, یعنی وہ اس کی توجیہ کی گئی ہے بتایا گیا ہے. اسی لیے اس صورتحال کو ہم نے پہلے جو ہے وہ سمجھ لیا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. اب جو ہے وہ خصوصی سپیسیفک حالات جو ہیں وہ دیکھ لیں. اب شیطان نے قریش مکہ کے دلوں میں یہ متکبرانہ خیالات ڈالے اور اس غلط فہمی میں یا کچھ اس فہمی میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا کہ دیکھو تمہارا آج یہ ساز و سامان کس طریقے سے تمہارا ہر آدمی لیس اسلحے سے اور کتنا بڑا لشکر ہے جو ہے مدینہ والوں کے مقابلے کے اندر. اور یہ جو ہے عرب میں اس سے پہلے کب ہوا ہے کہ دو جو ہے اس طریقے سے بالکل غیر متوازن جو فوجیں اور لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہوں. تو آج یہ تو بالکل تمہارے مقابلے میں تو بس آج تو تم ہی تم ہو. تمہارے مقابلے میں آج کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ کس میں اتنی طاقت ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ غلبہ پا سکے؟ تو یہ وہ بات تھی جو شیطان نے ان کے ذہن کے اندر ڈالی. اور پھر ظاہر ہے وہ پھر اس پہ جو ہے بڑے اترائے پہ اور لوگوں نے جو ہے بڑی شرخیاں ماری. اور ظاہر ہے آپ تو مزید تفاصیل کے اندر جائیں تو مختلف لوگوں کے اور ان کے جو لیڈرز تھے اور ان کے سرداروں کے جو ہے وہ یہ اقوال ملتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بس جو ہے ہم کس طریقے سے اور کس طریقے سے جو ہے غالب ہوں گے. تو ظاہر ہے لیکن جب فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو پھر نے شیطان نے جب دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعتیں لے کر جو مسلمانوں کی طرف مدد کے لیے کھڑے ہیں تو اسے اس حقیقی خطرے کا احساس ہوا اور پھر وہ یہ الٹے پاؤں جو ہے بھاگ کھڑا ہوا. اور یہ ایک قریشی جو ہے نوجوان تھا اس کا یہ ہاتھ پکڑ کے جو روایات میں آتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے کھڑا تھا اور پھر جو ہے وہ وہاں سے یہ دیکھنے کے بعد وہ بھاگ کھڑا ہوا. تو اس نے کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ تو اس نے پھر یہ کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. تو اس لیے جو ہے وہ کہتا ہے میں تو خدا سے ڈرتا ہوں کہ ظاہر ہے پھر جو ہے یہ بھاگ کھڑا ہوا. اور جنوں میں یہ کام جو ابلیس نے کیا یہی کام انسانوں میں سے جائے. بے شک یہ شرار ہوتے ہیں یہ شیطان جو ہوتے ہیں یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں سے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہود نے یہی کام کیا اور قریش کو متکبرانہ رویہ اختیار کرنے کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے آمادہ کیا کہ دیکھو یہ چند مسلمان ہمیں ان کی حالت کا پتہ ہے یہ خود غریب غربے ہیں یہ تمہارے مقابلے میں کہاں میدان جنگ میں جو ہے نکل سکتے ہیں اور تم تو ان کو کچل کے رکھ دو گے اور تمہیں اگر ضرورت پڑی تو ہم اندر سے تمہاری جو ہے وہ مدد کریں گے اگرچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا جو ہے وہ حلیف ہونے کا لیکن اندر سے یہ ظاہر جو ہے ان سے ملے ہوئے تھے. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے آمادہ کیا ہو وہ یقول اور جب یقول المنافقین اور جب کہتے تھے منافقون یا منافقین لوگ والذین وہ منافقین جو فی قلوبہم جن کے دلوں کے اندر مرض مرض تھا اور یہ مرض نفاق تھا. یہ ظاہر مرض کا مطلب تو بیماری ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ نفاق کے مقابلے میں یہاں پہ آیا ہے یقول المنافقون یعنی منافقین اور پھر ان کی بیماری کا ذکر ہے تو یہ نفاق کی بیماری ہے. لہٰذا اس سے مراد دین کی حقانیت یہ وہ لوگ ہیں ایمان تو قبول کیا لیکن دین کی حقانیت میں پھر شک کیا اسی لیے اس کو ایمان کی کمزوری اور نفاق سے تعبیر کیا گیا. تو جنہوں میں نفاق مرض تھا وہ کہتے تھے غرہ ان کو دھوکہ دیا ان کو مسلمانوں کو ظاہر ہے ہا اولائے غرہ یا غرورن اور غرن دھوکہ دینا اسی لیے غرور جو ہے یہ شیطان کے لیے آتا ہے سب دھوکے باز. ہا اولائے یہ ہا اولائے جو ہے یہ اسم اشارہ ہے قریب کا کہ ان کو دھوکہ دیا دینوہم ان کے دین ان مسلمانوں کو دھوکہ دیا ان کے دین نے یہ کسی غلط فہمی میں دھوکے میں شکار ہو گئے اپنے دین کی وجہ سے اتنی بڑی قوت کے سامنے کھڑے ہو گئے ڈٹ کے. وَمَن يَتَوَكَّل اور لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن يَتَوَكَّل جو بھی توکل کرے گا اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ ہے اللہ پر فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا بالا دست اور حکمت والا ہے. عزیز بہنوں اور بھائیوں عام طور پر ہم اس سے بہت جلدی نکل جاتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّل اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یہ جو ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے جو سمجھائی گئی ہے یہاں پہ کہ خیر اس کی تفصیل میں ہم تھوڑا سا پھر آگے آتے ہیں اس کا ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں.
جبکہ منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقینا اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے.
جزاک اللہ. اب نفاق کے مریض اور اہل ایمان کا جو ہے ایک حصے میں نفاق کا تذکرہ ہے دوسرے میں جو ہے اسلام کا تذکرہ ہے مسلمانوں کا. اب منافقین جو حقیقتاً دل کے مریض تھے وہ اسلام کی طرف ہو تو گئے مائل لیکن ان کے ذہن کے اندر وہ اس پہ پختہ نہ تھے, ان کے عقائد اس پہ نہ تھے اور نہ جو ہے وہ اسلام سے مطمئن تھے. یہ لوگ مکہ سے جو ہے لشکر کے ساتھ چلے آئے, یہ لوگ وہاں پہ مکہ میں بھی کچھ ان میں موجود تھے لیکن یہ مذبذب تھے وہاں پہ. اب اس کے بارے میں جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دل کی بے یقینی کے ساتھ وجہ سے دراصل فتح و نصرت کے حقیقی اسباب سے بے خبر ہیں. یہ جو ہے صرف سطحی اور ظاہری حالات کو دیکھ کر ہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ لشکر بڑا ہے, ان کے پاس زیادہ اسلحہ ہے, جن میں اور ان میں حقیقی جو بصیرت کا جو ہے فقدان ہے. اللہ تعالیٰ کے ان کے نزدیک جو ہے وہ نظریات کی جو قوت ہوتی ہے, کسی نظریے کے پیچھے جان دے جانے اور کھڑا ہونے اور ثابت قدم رہنے کی جو قوت ہوتی ہے, مقصد سے جو لگاؤ ہوتا ہے جو ہے, اور پھر اللہ پہ توکل و بھروسہ ہے, اس کی جو قوت ہوتی ہے وہ ہی فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں کسی مارکے کے اندر. ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور وہ بالکل ظاہر کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ آج جو ہے اسلحے میں بہت زیادہ ہیں اور تعداد میں بہت زیادہ ہیں. یہ لوگ ایمان والوں کو فریب خوردہ سمجھتے تھے اور دین کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں مقابلے میں آ جانے سے. لیکن مومن دراصل کسی سطح اور ظاہر کے پیچھے جو چیزوں کی حقیقت ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت اور فراست سے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزیں بہت ساری ظاہر سامنے جو اور ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو چیزوں کو جو ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. مومن ان کو جو ہے وہ دیکھ رکھتا ہے, وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت پہ بھروسہ اسے ہوتا ہے اور اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ بے شک اہل باطل کے پاس ذرائع اور وسائل اور ان کی تعداد اور فوجیں اور اسلحہ بہت زیادہ ہے لیکن جس خدا پر اس کو بھروسہ ہے وہ اسباب و ذرائع کو پیدا کرنے والا ہے, اسباب و ذرائع میں تاثیر رکھنے والا بھی وہی ہے. اور دنیا میں جتنے حادثات اور واقعات ہو رہے ہیں جس طریقے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا بھی وہی ہے, اور وہ چاہے جب چاہے حالات کو ان کے لیے سازگاری میں بدل دے. اور اس طرح دنیا کی بے شمار دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو جو ہے وہ بدل دیا ہے اور بالکل نتائج جو ہے مختلف آئے ہیں. ولو ترا, اور اگر آپ دیکھتے اس جو توفع, جب وہ وفات پاتے ہیں توفع توفع جو ہے وہ پورا لینا, پورا پورا لینا, قبض کرنا, وفات دینا, یہ سارے معنی سے مراد ہوتے ہیں. جب وہ وفات دیتا ہے الذین کفروا, کفر الملائکہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, تو پھر فرشتے یضربون ان کو ضربیں لگاتے ہیں مارتے ہیں, وجوہم ان کے چہروں پر, وادبارہم ان کی پشتوں پر, وذوقوا اور کہتے ہیں کہ چکھو عذاب الحریق جو ہے عذاب کا مزہ چکھو, اور یہ جلنے کا عذاب ہے. ہر کا یہر کو ہرکن, یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ہر کی توانائی جیسے وہ توانائی جو جلنے سے یا ظاہر توانائی کے جلنے سے جو پیدا ہوتی ہے. پھر تپ محرکہ, آپ کو پتا ہے یہ جو انڈولینٹ فیور ہوتا ہے, انڈولیٹنگ فیور جو جس کو کہتے ہیں ٹائیفائڈ فیور جو ہوتا ہے, اور احتراق جلن وغیرہ جو سوزش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, تو یہ وہ لفظ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. ذالک یہ اس لیے ہے, بما قدمت جو تم نے آگے بھیجا, ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے, وہ ان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ, لیسا نہیں ہے بے ظلام, اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ ظلم سے ظلام جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. للعبید اپنے بندوں پر, عبید جو ہے عبد کی جمع ہے, اور اس کی عبد کی جمع جو ہے عباد بھی آتی ہے, دونوں آتی ہیں. اس کا ترجمہ پڑھ دینا.
کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے, وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو. یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا, ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے.
جزاک اللہ. اب موت کے وقت اور موت کے بعد کفار کی حالت بتائی گئی ہے. اچھا, اس آیت کریمہ کا جو ہے سیاق جو ہے, پس منظر جو ہے, کانٹیکسٹ جو ہے وہ دیکھ لے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ جو کچھ بدر کے میدان میں ہوا, اور جس طریقے سے چند تھوڑے سے غیر مسلح مسلمانوں نے ان کی درگت بنائی, اور وہ جس طریقے سے ان کی پوری جو صف اول کی جو قیادت تھی تہ ہو گئی, اور پھر دوسری صف کی جو قیادت تھی وہ جو ہے وہ پی او ڈبلیوز بن گئی, وہ قیدی جنگی قیدی بن گئے, اور ان کی شکست سے پورے عرب کے اندر ان کی رسوائی ہوئی. تو پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے, اب جس طریقے سے یہ قتل ہوئے ہیں اور جنگ بدر کے اندر, تو تم اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ کس طریقے سے فرشتوں نے ان کو کوڑوں اور گرزوں سے ان کے چہروں پر, ان کے کولوں پر, ان کی پہلوؤں پر ضربے لگائیں, تو تمہیں پتہ چلتا کہ یہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ قیامت یہی نہیں ہے سب کچھ, قیامت یہ تو ایک وقتی اور لمحاتی تکلیف تھی, اصل عذاب تو ان کو جہنم کے اندر جو ہے وہ سامنے ان کا کر رہا ہے, جہاں پہ جو آگ ہوگی جو پتھروں کو پگھلا دیتی ہے, اور وہ ان کے لیے جو چشم برا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی ظلم کیا ہے, یہ ان کے ساتھ اس لیے ہے کہ انہوں نے جو فصل خود بوئی تھی اب وہ خود وہی جو ان کو کاٹنا پڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا, اس کا قانون جو ہے عدل بے لاگ ہے, وہ اپنی ذات میں نہایت کریم اور رحیم ہے. تو میں قداب آل فرعون, قدابہ جیسے کہ عادت, دابہ جو ہے کسی کام کو لگاتار کرتے جانا, مسلسل کرتے چلے جانا, تو پھر عادت اور شان اور حالت کے لیے ہوتا ہے. اور سخر الکم الشمس والقمر دائبین, اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسلسل جو ہے ان کو لگا دیا ہے اس کام کے اوپر جو ہے, اور سخر مسخر کر دیا ہے, اور ایک کام جو ہے روزانہ کیے جا رہے ہیں, جیسا کہ عادت ہے آل فرعون اور اس کے آل فرعون یعنی فرعون کے پیروں کی, والذین من قبل اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے, جو انہوں نے کفر کیا بے آیات اللہ, اللہ تعالیٰ کی آیات کے جنہیں انکار کیا, تو اخذہم اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا, یہ ذنوب ہیں ان کے گناہوں کی جناب جو ہے. ان اللہ قویون, بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا, شدید العقاب سخت پکڑنے کا ہے, ذالک بان اللہ, یہ اس لیے ہے کہ لم نہیں ہے یکو مغیرن, یہ یکو یہ یکون تھا جو ہے لم کی وجہ سے جو ہے وہ آگے واو اور نون جو ہے وہ حذف ہو گیا, ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ مغیرن بدلنے والا, غیرا یغیر تغیرن بدلنا, اسی سے اسم فاعل مغیر جو ہے بدلنے والا, نعمت اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو بدلنے والا نہیں ہے, انعمہا اس نے جو انعام کیا جسے علی قوم کسی بھی قوم پر, حتی یہاں تک کہ یغیرو وہ بدلے, ما بے انفسہم اس کو جو ان کے لیے ہے اپنے, وان اللہ اور اللہ تعالیٰ یہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے اور علیم جاننے والا ہے. اس کا ترجمہ پڑھنے سے
یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے, کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے.
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم حقیقتیں ان دو آیات کے اندر بیان کی ہیں. پہلی بتائی تاریخ دعوت اور اللہ تعالیٰ کی سنت بتائی, کہ بدر کے واقعات کے تناظر میں یہ بتایا کہ جو کچھ قریش کے ساتھ ہوا اور جو کچھ آئندہ ہوگا وہ انبیاء کی تاریخ دعوت اور اللہ کی سنت کے خلاف نہیں ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اس نے فہم اور شعور دیا, اس نے نعمتوں سے نوازتا ہے, وہ طرح طرح کے وسائل سے بہرابر فرماتا ہے, اور لوگ جو ہے وہ شعور فہم اور شعور سے اگر کام لینے سے عاجز رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر مزید ان پہ احسان کرتا ہے, رسول بھیجتا ہے, کتابیں اتارتا ہے, دین بھیجتا ہے, افہام و تفہیم کے ذرائع تمام ذرائع سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان پہ حجت تمام کر دیتا ہے. اور اگر وہ رسول کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے پھر بھی مخالفت کریں اور رائے راست اختیار کرنے کی بجائے وہ جو ہے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو متوجہ کرنے کے لیے ان پہ آزمائشیں بھیجتا ہے. اور یہی مضمون ہم سورہ انعام کے اندر اور سورہ آراف کے اندر مسلسل ان کے مرکزی مضامین میں سے جو تھا یہ ہم پڑھتے چلے آئے ہیں. پھر کبھی ان پہ کوئی وبا بھیج دیتا ہے, کبھی کوئی سی تکلیف کو جو ہے مبتلا کر دیتا ہے, اور اگر یہ پھر بھی باز نہ آئے تو یہی پھر چیزیں کسی بڑے عذاب کا جو عذاب استیصال کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں. یہاں پہ آل فرعون کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سے پورا ان کی پوری قوم ہے, اور جس پہ اللہ تعالیٰ کی مذکورہ بالا یہ سنت جو ہے اس کا پورا کامل اطلاق ان پہ ہوتا ہے. اور ان کو جو ہے قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بدر کے میدان میں جو کچھ ہوا ہے اور جو تم عذاب اور رسوائی سے دوچار ہوئے, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مسلسل کا جو ہے یہ سنت کا تسلسل ہے یہ, اور اس میں آل فرعون اور دوسری قومیں بھی مبتلا ہوتی رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو بھی گناہوں کی پاداش میں پکڑا اور انہیں ہلاک کر دیا, ان کو پکڑا, لیکن یہاں پہ یہ فرمایا کہ ہلاک نہیں کیا یہاں پہ ان کو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا. ان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تنبیہ بھیجی ہے, یہ ایک کم تر درجے کا عذاب تمہارے اوپر بھیجا ہے اور یہ تنبیہ ہے. اور اس سے مراد مقصود یہ ہوتا ہے کہ قوموں کو جگانا ہوشیار کرنا, اگر تم اب بھی تم نے جو ہے اس طرز عمل اور اس روش کو نہ چھوڑا تو پھر اس کے بعد بڑا عذاب تمہارا جو منتظر ہے. اور پھر جو ہے قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی سنت کا تذکرہ ہے, اور قوموں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا جب تک وہ خود تبدیلی قوم جو ہے وہ پیدا نہ کرے. یعنی ہر قوم جو عروج پہ ہے اس کے عروج کے اسباب و علل ہیں, جب تک وہ خود ذلت اور مسکنت کے اسباب پیدا نہ کر دیں اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو ذلت سے نہیں بدلتا. اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت کو نہیں چھینتا جہاں تک کہ لوگ خود اپنی حالت کو بدل دیں. اور جب بھی کوئی بدنصیب قوم اپنی ناشکری اور بدعتواری سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہے اور جو ہے وہ اس نعمت کے قابل نہیں رہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے وہ قوم نعمت جو ہے چھین لیتا ہے, جیسا کہ اہل فرعون اور دیگر قوموں کے ساتھ بالفعل ہو چکا ہے. اور اس کی تازہ ترین مثال کفار قریش تھے, جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں بخشی, ان کو بھوک سے بچا کر وافر رزق دیا, خوف کی بجائے امن سے سرفراز فرمایا, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر مبعوث فرمایا اور ان کے لیے ہدایت اور نعمت کی جو ہے وہ ان کے گھر کے اندر ان کے جو ہے یہ نعمت ان کے اندر رکھ دی, مگر انہوں نے ان عظیم نعمتوں کی جو ہے قدردانی نہ کی اور انکار اور تکذیب کا رویہ ہی اختیار کیا. تو اس کے نتیجے میں بالآخر وہ اسی جو ہے انجام سے دوچار ہوئے جس کے وہ اپنے اعمال کردار کی بنا پر مستحق تھے. وہ قوموں کی ترقی اور ان کے عروج کی اصل بنیاد یہاں پہ بتایا گیا کہ ایمان و اخلاق کی دولت اور صالح کردار ہوا کرتا ہے. یہ دولت جب کسی قوم میں موجود ہوگی تو وہ قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی, خواہ وہ ماضی اعتبار سے بالکل تہی دامنی کیوں نہ ہو جیسے قرونی اولی کے مسلمان تھے. اور جب یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر وہ قوم ہلاکت کی راہ پہ ہوگی, خواہ وہ قوم دنیاوی اعتبار سے مادی لحاظ سے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جی ڈی پی کے لحاظ سے بھی کتنی عروج پہ کیوں نہ ہو, ان کا مٹ جانا ان کا زوال جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو اللہ تعالیٰ کا یہ جو قانون ہے قوموں کی تبدیلی کا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنانے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت عظیم سے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عروج کے اوپر ہمیں مسلمانوں کو دوبارہ پھر نصب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.